جائیں تو امن و امان میں رہیں گے. ندافع عنکم بما ندافع عن اہلنا, ہم اپنی جان توڑ کوشش کر کے آپ کو دشمن سے بچائیں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کو اپنے دشمن سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. مدینے میں رہ کر کے شرط یہ ہے کہ مدینے میں رہ کر کے, انہوں نے اس وقت یہ شرط کیا تھا, یعنی مدینے سے باہر اگر چاہیں کہ مکے چڑھائی کریں تو اس وقت کی جو شرط تھی انہوں نے وہ شرط اس میں نہیں ذکر کی, صرف یہ کہ مدینے کے حدود میں رہ کر کے وہاں آپ کی دفاع کریں گے. تو پیارے رسول نے کہا جی ہمیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا وعدہ یا ہمارا عہد جو تھا یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر کے آپس میں دفاع کریں گے. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے کہا تھا, اذهب انت, موسیٰ سے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون, یہودیوں نے موسیٰ سے کہا دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ, ہم تو جائیں گے نہیں, تم خود جنگ کرو دونوں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لے بلکہ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربک ونحن معك مقاتلون, اے پیارے رسول آپ بھی اللہ بھی اور ہم آپ سب کے آپ کے ساتھ ہیں جنگ کریں گے. ولو خدت بنا برک الغمار, اگر فلا جگہ جو سمندر کا علاقہ اگر اس میں آپ گھسیں گے تو ہم آپ کے پیچھے اس میں بھی گھس پڑیں گے. تو پیارے رسول نے پھر ان کی تعریف کی اور اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد پھر آگے بڑھے تو بدر سے پہلے ایک علاقہ کنواں تھا پانی کا اور وسیع پانی کا انتظام تھا, وسیع جگہ تھی. پیارے رسول نے وہاں اترنے کا فیصلہ کیا. دیکھیے یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت, نبی اور رسول ایک چیز کا اختیار کر رہے ہیں. تو صحابی کا یاد مجھے نہیں آ رہا نام, ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا یہاں اترنا یہ اللہ کے حکم سے ہے آپ کا یا آپ کی رائے اور آپ کے اختیار میں ہے؟ پیارے رسول نے کہا کہ نہیں, اللہ کی طرف سے وہی نہیں ہے بلکہ میری رائے اور میری پسند کی بات ہے. تو انہوں نے اچھا مشورہ دیا, کہا اللہ کے رسول یہ ابھی ہم بدر سے پہلے ہیں, یہاں پانی کی فراوانی اس میں کوئی شک نہیں, لیکن آگے چل کر کے اور بھی کنویں ہیں, ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ جتنے کنویں ہیں پانی کے آخری کنویں پہ جا کر کے رکیں, ہمارے پیچھے سب پانی بہے گا اور وہ لوگ پانی نہیں پائیں گے, ہم ان کے اوپر گویا پانی بند کر دیں گے, جو پانی لے کے آئیں گے وہی کام دے گا ان کے. تو پیارے رسول نے اس خیال کو بہت ہی پسند کیا اور جا کر کے آخری حدود پان تم بلود دنیا وہ ہم بلود القصوى, آپ جا کر کے دیکھیں یونیورسٹی کی طرف سے ہم لوگ اس وقت مدینے میں بہت پہلے پڑھ رہے تھے تو باقاعدہ ایک ٹور رہلا ہوا اس میں گئے, جو تو واقعی ایک ٹیلا جس کو آپ یہ سمجھیں کہ پہاڑ ہے, اندر پہاڑ ہے لیکن ریت کا سفید پہاڑ اوپر, ریت آپ اوپر سے ڈھکی ہوئی ہے, حدود الدنیا وہم بلود القصوى, اسی کے مقابلے میں دور ایک دوسرا ٹیلا ہے, اس کے پیچھے بدر کا کنواں جو اس وقت تھا جہاں تک تاریخی طور پر سیرت میں پتہ چلتا ہے وہی کنواں اب بھی چلتا ہے, بلکہ اس کو حکومت نے اس طرح بنا دیا کہ آپ اتر کر کے پانی بھی پی سکتے ہیں یا اس سے نکال سکتے ہیں, لمبی نہر کی طرح کھول دیے سیڑھیوں سے اوپر, باقی جگہوں پر پتا ہوا ہے. تو اس کنویں کے پاس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور پھر اللہ کے حکم سے بہرحال جنگ ہوئی. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خاص مدد کی, جیسا کہ اس کے بارے میں لمبی چوڑی تفصیل پورے انفال میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, اور بڑے بڑے کفار کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے جس میں ابو جہل تھا, ولید بن مغیرہ اور دوسرے بڑے بڑے لوگ مارے گئے, 70 آدمی ان کے مارے گئے. اس وقت پیارے رسول نے جنگ ختم ہونے کے بعد جب باقی لوگ بھاگ گئے تو ان کو کھینچ کر کے ایک کنویں میں ڈال کر کے دفن کر دیا. اس کے بعد آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ حل وجد تم نہ وعدہ ربکم حقا, اللہ کا وعدہ تم سچ پا گئے یا نہیں پائے؟ ہم تو اللہ کا وعدہ سچ پا گئے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو وہاں ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ما تخاطب قوما الا جیفا, مردہ قوم جو سڑ چکے ہیں یا سڑنے کے قریب ہیں ان سے آپ مخاطب ہو رہے ہیں, وہ کیا سنیں گے؟ تو پیارے رسول نے فرما انتم باسمع منہم, تم اس الان, یہ ایک لفظ ہے جس کو یاد رکھیے گا آپ ہمیشہ, اس سے بہت سے بدعت کے راستے کھولے جاتے ہیں, یہ راستہ بند ہوگا. ما انتم باسمع منہم الان, اس وقت تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو, اس وقت تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو. ایک معجزہ تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پیارے رسول کو خود مخاطب کرتے ہیں, اما انت بمسمع من فی القبور, آپ جو قبر میں دفن ہو چکا ہے اس کو آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے, لیکن پیارے رسول کی ایک خاص کرامت معجزہ آپ کا اللہ کی طرف سے ایک خاص عزت کہ پیارے رسول نے آپ کی بات ان کو پہنچائی اس وقت, اس کے بعد بھی نہیں, اس سے پہلے بھی نہیں پیارے رسول کسی کو سنا سکتے تھے اپنی بات, لیکن اللہ تعالیٰ کے نے خاص کرامت کی کہ اس وقت ان کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہمارا حشر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا. اس سے یہ لینا کہ مردے سنتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں اور کچھ, یہ سب غلط ہو جاتا ہے, کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا صحیح روایت میں ہے کہ ما انتم باسمع منہم الان, الان کو حذف کر کے کہتے ہیں کہ تم ان مردوں سے زیادہ سننے والے نہیں ہو, لیکن پیارے رسول نے اس وقت کا جو قید لگائی وہ تمام بدعت کے راستوں کو یا تمام غلط عقیدے کے راستوں کو بند کر دیتا ہے. تو بہرحال بدر والوں کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو جو تنگی میں اس وقت بھی کی خطرہ نہیں انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے اور وہ ہتھیار سے لیس ہیں, ہم جس حالت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی مدد حاصل کریں گے, اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے لیے اس گاڑے وقت میں انہوں نے کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ایک فضیلت دی, ان کو عام معافی کا اعلان کر دیا, افعلوا ما شئتم فإنكم افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حضرت حاتم ابن ابی بلتا ایک صحابی سے بدر کے فتح مکہ کے موقع پر, آپ نے شاید سنا ہو, فتح مکہ کے موقع پر پیارے رسول کی عام عادت یہ ہوا, یہ سنت تھی کہ کسی دوسرے علاقے میں جب کہیں جنگ کرنے کا ارادہ آپ کا ہوتا تھا تو آپ توریہ کرتے تھے, توریہ کا مطلب کچھ ایسی باتیں کرتے تھے کہ ظاہر آپ گویا آپ جانا چاہتے ہیں شمال کی طرف, تو پوچھتے کہ ہمیں جنوب جانا ہے, ادھر جانا ہے, اگر ہم لوگ ادھر جائیں تو کہاں پڑاؤ کی جگہ کہاں ملے گی, پانی کی جگہ کہاں سے ملے گا, چپکے چپکے آپ دوسرے جدھر جانا تھا اس کا آپ نے پوری اس کے بارے میں پوری معلومات لے رکھی ہوگی, لیکن ظاہر کرتے تھے تاکہ دشمن میں اگر سی آئی ڈی کوئی کرنے والا ہو دشمن کے لیے تو یہ ظاہر کرے کہ محمد اس وقت ادھر جانا چاہتے ہیں جنوب کی طرف, شمال کی طرف نہیں جا رہے ہیں, اتر طرف نہیں جا رہے ہیں, اور اچانک آپ شمال کی طرف حملہ آور ہوتے, اسی ہر جنگ میں اس طرح کیا کرتے تھے, لیکن پیارے رسول صلی اللہ اسی طرح فتح کے مکہ کے موقع پر بھی آپ نے تمام سریت کے ساتھ لوگوں کو تاکید کی کہ مکے کو فتح کرنا ہے, مکے کے لیے تیاری کرو. حضرت حاتم ابن ابی بلتا ان کو ان کے بال بچے ان کے اقارب کچھ یہاں رہ گئے تھے لیکن وہ سچے صحابی تھے, انہوں نے چپکے سے ایک خط ایک لونڈی کو دیا اور کہا کہ یہ خط پہنچا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ذریت کا حکم دیا لیکن انہوں نے اب ایک مصلحت کی خاطر کہا کہ ہم اپنے ان کے اوپر کچھ احسان کر دیں تاکہ ہمارے بچے جو وہاں رہ گئے ہیں ہمارے اہل عیال رہ گئے ہیں ان کی حفاظت کریں اور وہی کچھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ پیارے رسول کو کے ساتھ کرے گا, پیارے رسول کی ضرور مدد کرے گا. انہوں نے اس یقین کے ساتھ کہ پیارے رسول کی مدد ہوگی ہمارے خبر پہنچانے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, بہرحال ایک اجتہاد انہوں نے کیا, خبر دی, ایک لونڈی کو دیا, اس لونڈی نے خط کو اپنے جوڑے میں باندھ کر کے بند کر لیا. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو آسمان سے خبر بھیجی, حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور یہ بتایا کہ ایک رعینہ اونٹ سوار عورت خط لے کر کے حضرت حاتم بن بلتا کی طرف سے جا رہی ہے, آپ اس کو پکڑوائیں. حضرت خالد بن ولید اور حضرت بری کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ, فَإِنَّكُمْ تَأْتُونَ رَوْضَةَ خَاخٍ, ایک خاخ جگہ وہاں باغیچے میں پہنچو گے وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی. گویا دیکھیے پیارے رسول نے بہت پورا اللہ تعالیٰ نے گویا پورا راستہ اور پورے راستے کی خبر دی کہ وہاں جا کر کے تم اس لونڈی سے ملو گے, اس سے اس کے پاس ایک خط ہے جوڑے میں یا اس کے پاس ایک خط ہے تم لے لو, جوڑے کا ذکر نہیں کیا تھا حدیث میں نہیں ہے. تو آخر میں جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے اس کو نکالو, اس نے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ کے علاوہ اور حضرت حاتم بن بلتا اور میرے علاوہ کوئی نہیں جان رہا ہے, اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت نے کہا تو خرجن الکتاب اور لنجردن کی بھی دستیاب, کہا دیکھو اگر خط نہیں نکالو گے تو پورا کپڑا تمہارا ننگا کر کے ہم دیکھیں گے. اس نے ڈر میں کے مارے جوڑا کھولا اور وہاں سے خط نکالا اور لا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. پیارے رسول نے پڑھوایا, حضرت علی ہی پڑھنے والے تھے, من حاتم بن بلتا الى اہل مکہ من قریش, حضرت حاتم بن بلتا کی طرف سے مکے کے جو لوگ ہیں ان کو میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ پیارے رسول تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں. پیارے رسول نے حضرت حاتم بن بلتا کو کہا ما قاضی یا حاتم, حاتم تم نے یہ کیا کیا, ہم نے تو حکم دیا تھا کہ تم لوگ چپکے سے حملے کی تیاری کرو اور کسی کو خبر نہ لگے, تم نے یہ کیا کیا. کہا اللہ کے رسول واللہ ما فعلته کفرا ولا نفاقا, میرے دل میں کفر اور نفاق بالکل نہیں ہے, لیکن میں یہ جانتا تھا, مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا, میں صرف اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے ان کے اوپر ایک احسان کرنا چاہتا تھا وقتی طور پر کہ تاکہ ہمارے بال بچوں کا نہ ستائیں. حضرت عمر جیسے کہتے ہیں جلاد آدمی, دین میں قوی اور بہت ہی غصہ ان کو جلدی آ جاتا تھا دین کے بارے میں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاد المنافق, اے پیارے رسول مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گھر پر اڑا دو, یعنی گویا انہوں نے نفاق برتا. پیارے رسول نے فرمایا عمر اتدری لال اللہ اطلاع علی اہل بدر, کیا جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر آنکھ کر کے یا اہل بدر پر نظر کرم کر کے کہا اف رحملو ما شئتم فقد غفرت لکم, اے اہل بدر جو چاہو تم کرو میں نے پہلے ہی سے تمہیں معاف کر دیا. یہ ہے اہل بدر کی فضیلت جس کی بنا پر حضرت علی نے کبر علی سہل بن حنیف فتن وقال انہ بدریون, حضرت علی نے کہا کہ ہم نے 6 تکبیریں اس وجہ سے کہیں کہ یہ لوگ بدر کے میں شریک لوگ ہیں. یہی فضیلت شاید حضرت علی نے استماع یعنی پیارے رسول سے لے کر کے کہ آپ نے جنازے علی احد کے شہداء احد کے جنازے پہ آپ نے 8 تکبیر کہی, شاید اسی سے لے کر کے انہوں نے 6 تکبیر کہی کہ یہ بدر کے آدمی ہیں, جس وجہ سے جو صالح اصلح آدمیوں ان کے اوپر زیادہ سے زیادہ تکبیر کہہ کر کے کرنے کی یہ سنت, دعا کرنے کی اور جنازے کی نماز کو لمبی کرنے کی یہ سنت پیارے رسول سے صحابہ نے لی. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكبر على جنائزنا اربعا, حضرت جابر کہتے ہیں کہ پیارے رسول ہمارے جنازے پر 4 تکبیر سے نماز پڑھتے تھے. وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى, تکبیر اولا میں آپ فاتحہ الکتاب پڑھتے تھے یعنی سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. رواہ الشافعی بإسناد ضعیف, حضرت امام شافعی نے اس کو ضعیف اسناد سے ذکر کیا, لیکن دوسری روایت میں بخاری وغیرہ کے سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا ذکر ہے, اس وجہ سے اس کو بھی ذکر کیا. وان طلحہ بن عبداللہ ابن عوف, طلحہ بن عبداللہ ابن عوف کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں صلی تو خلف ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس کے پیچھے ہم نے نماز پڑھی جنازے میں, فقرا فاتحہ الکتاب آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, فقال لتعلموا انها سنہ, یہ اس لیے میں نے پڑھی ہے, اور وہ بھی دوسری روایت میں آیا ہے جہرن بیحقی کی روایت میں صحیح روایت میں لتعلموا انها سنہ, تاکہ تم جان لو کہ یہ بھی یہ سنت ہے. تو سنت یہ ثابت ہوئی کہ پہلی تکبیر کے بعد جنازے کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, سورہ فاتحہ کے علاوہ دعائے استفتاح کا ذکر نہیں ہے, البتہ دوسری سورت کا ذکر ہے سورہ اخلاص کا, حضرت عبداللہ ابن عباس کے جنازے میں نماز پڑھنے کا, اور انہوں نے اس کو پیارے رسول کی طرف منسوب کر کے کہا کہ پیارے رسول کی سنت ہے, اس وجہ سے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے, کیونکہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی نماز ہے لا صلاۃ, کوئی نماز نہیں ہے, چاہے وہ جنازے کی نماز ہو, نفل کی نماز ہو, اشراق کی نماز ہو, عید کی نماز ہو, جمعہ کی نماز ہو, استسقاء کی نماز ہو, استخارہ کی نماز ہو, دعائے صلاۃ حاجت ہو, کوئی بھی ہو بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہے, کہ پیارے رسول پیارے رسول کی حدیث سے, اس وجہ سے سورہ فاتحہ کم از کم پڑھنا, مزید اگر کوئی اور سورت پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتا ہے. وعن عوف بن مالک رضی اللہ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنازے پر نماز پڑھی, فحفظت من دعائه, تو آپ کی دعا میں نے اس جنازے کی میں سے کے اوپر جو آپ نے پڑھی اس کو میں نے یاد کیا. دیکھیں یہاں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پیارے رسول نے جہرن دعا کی نماز پڑھی, اس وجہ سے میں نے شروع ہی میں کہا کہ تمام نماز کو جہرن پڑھنا بھی جائز ہے اور سرن پڑھنا بھی جائز ہے. بعض لوگوں نے بعض علماء نے اس کو اختیار کیا, بعض علماء نے اس کو اختیار کیا, لیکن صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام ایک ہو تو کبھی اس طرح پڑھے کبھی اس طرح پڑھے, جس طرح پیارے رسول سب کے امام ایک تھے, آپ کبھی اس جہر سے پڑھتے تھے اور کبھی اس سرن سے پڑھتے تھے, تاکہ لوگ سمجھتے رہیں کہ یہ بھی سنت ہے, ورنہ ایک ہی طریقے پر عمل کرنے میں دوسرا طریقہ سنت کا اگر آپ استعمال بھی کرنا چاہے لوگ کہیں گے بدعت کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, کیونکہ ہم نے تو سنا ہی نہیں, اس کو باپ دادا نے کیا ہی نہیں ایسا. فحفظ تم ان دعائے ہی, تو ہم نے آپ کی اس دعا کو جنازے کی نماز کی ہم نے یاد کر لی, آپ نے یہ دعا کی اللہ مغفر لہ ورحمہ، اے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اے اللہ تعالیٰ تو اپنا خاص اپنی خاص رحمت ان پر کر، وعافی ہی وا کون ہو، اور ان کو عافیت میں رکھ اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ اکرم نزلہ ہو، اللہ تعالیٰ تو ان کی مہمانی اچھے سے اچھی کر، وہ وسط مدخل ہو، ان کی قبر کو وسیع کر، قبر بہت ہی تنگ ہوتی ہے جی، اور اللہ تعالیٰ جب آدمی صحیح جواب سے سرفراز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان کی قبر کو وسیع کر دو، مد البصر جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہ وسیع ہو جاتی ہے، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں، اور اسے فرشتے کہتے ہیں نم کا نم اتراؤ، دلہن کی طرح تم سو جاؤ، وہ یا کوئی تکلیف نہیں، خوشی کے ساتھ سو جاؤ، وہ آخر منزلہ ہو، وہ سے منہ دخل ہو یا مدخل ہو، دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جہاں وہ داخل کیے گئے ان کو اس کو وسیع کر دے، وہ غسل ہو بالماء والثلج والبرد، پانی سے برف سے جمے ہوئے برف سے اور آسمان سے اترے ہوئے برف سے گویا ان کو دھو دے، گویا بار بار پانی جس چیز پہ پڑے گا، لوگوں کا پرانا طریقہ تھا کہ برف لے کر کے کپڑوں پر رگڑتے تھے، اس وجہ سے گویا اس مبارکہ کے ساتھ یہ دعا کیا جا رہا ہے اللہ سے اصرار کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پورے طور پر ان سے میل کی بیل گناہ کی جو ہے ان کے اوپر اس کو دھو دے، ونقی ہی من الخطایا کما نقی تصوب الابیض کما نقی تصوب الابیض من الدنس، اور ایک روایت میں کما ینقی تصوب الابیض من الدنس، اے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر کے سفید کر دی، کیونکہ گناہ کی خاصیت کالا ہونے کی ہے، آدمی کا دل کالا ہو جاتا ہے اس کا اثر اس کے اوپر کالا ہونے کا ہے، جب گناہوں سے پاک اس کا دل ہو جائے گا تو دھو کر کے صاف ہو جائے گا، ونقی ہی من الخطایا کما نقی تصوب الابیض من الدنس، اللہم ابدل ہو دارم سے امن داری، اے اللہ تعالیٰ دنیا کی اس کے گھر سے ان کا اچھے سے اچھا گھر کو بدل دے، وہ اہل خیر من اہلی، اور دنیا کے گھر والوں سے اچھے گھر والے ان کو دے دے، وہ ادخل الجنت، اور اپنی جنت میں ان کو داخل کر دے، وقی ہی فتنت القبری وعذاب النار، اے میرے رب ان کو قبر کے فتنے سے اور جہنم کی آگ سے بچا، کیونکہ جہنم کی آگ مرتے ہی آدمی کے پہلے پڑ جاتی ہے اگر گناہگار ہے، اور اگر نیک ہے تو جنت کی ٹھنڈی ہوا اس کو اس سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے، یہ دعا تھی حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جنازے کی نماز میں جو آپ نے پڑھی اس کو میں نے یاد کیا، گویا آپ نے صرف نہیں بلکہ یہ دعا آپ نے جہرن پڑھی تھی جی، کچھ لوگ اس کی تعویلیں کرتے ہیں کہ آپ سکھانے کے لیے آپ ایسا کرتے تھے، لیکن سکھانا کسی مسئلے میں داخل ہونے سے پہلے آپ مسئلہ لوگوں کو سکھا دیتے تھے کہ نماز میں سجدے میں یہ کہنا ہے، رکوع میں یہ کہنا ہے، آپ نے جہرن سجدے اور رکوع کی دعا نہیں پڑھی ہے سکھانے کے لیے، تو گویا یہ تعویل کی یہ سکھانے کے لیے آپ نے جہرن پڑھی، یہ تعویل صحیح نہیں ہے، یہی صحیح ہے کہ کبھی آپ بالجہر پڑھتے تھے اور کبھی آپ بسر پڑھتے تھے، حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں مسلم شریف کی روایت میں اتنا زیادتی بھی لکھی ہے، یہاں نقل نہیں کیا انہوں نے، یہ رواہ مسلم حضرت امام مسلم نے اپنے صحیح میں اس کو روایت کیا ہے، ایک دوسرے اور زیادہ بھی ہے اس کو حذف کر دیا، نہیں ذکر کیا، مختصر کر کے انہوں نے کہا فتمن نہیں تو اللہ کن تو ان المیت یہ دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ذلک المیت، میں نے یہ تمنا کی کہ کاش میں یہ جنازہ ہوتا جس پر پیارے رسول نے یہ مبارک دعا پڑھی ہے، میں مرا ہوتا اور پیارے رسول میرے لیے یہ دعا پڑھتے ہیں، تو گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تقدیر کے بعد جیسا کہ تفصیل میں آیا ہے یہ دعا پڑھتے تھے میت کے اوپر، دعاؤں میں سے یہ بھی ہے، اور دوسری دعا جو حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام سے مقبول ہے وہ بھی پڑھتے تھے جی،
یہ ذوف قبر کے بارے میں کیا ہوگا
جی،
ذوف قبر کے بارے میں جو قبر بھیجے گی اور وہ
اللہ بچائے، بہرحال وہ تو سب روایتیں صحیح ہیں، عذاب القبر اس کے بارے میں فلسفے سے متاثر لوگوں نے انکار کیا، وہی رہا کہ جو چیز ظاہر میں نظر نہیں آتی، وہ کہتے تھے قبر کو کھودا جاتا ہے تو کوئی چیز عذاب اور ثواب کی نظر نہیں آتی ہے، اس وجہ سے عذاب قبر کی یہ روایتیں جو آئی ہیں، یہاں حماقت تھوڑی سی فلسفے کی داخل ہوئی، کہا کہ یہ خبر پیار رسول کی خبر قرآن میں تو نازل نہیں ہوا ہے، اور خبر دینے والوں نے جو خبر دی اس میں شبہ صحیح ہونے اور سندے صحیح ہونے، اس وجہ سے عقیدے کے معاملات میں تمام احادیث کو انہوں نے رد کیا، یہ بہت بڑی گمراہی کی بات تھی، معتزلہ سے اسی طرح اشاعرہ میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوئے، اس وجہ سے ائمہ کرام نے بخاری نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی عذاب قبر کی احادیث کا ذکر اپنی کتابوں میں کیا، امام بیہقی نے خاص رسالہ ہی لکھا باب اثبات عذاب القبر، قرآن اور سنت سے قبر کے عذاب کا اس بات. انہوں نے آیت کو بھی ذکر کیا کہ فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم القیامۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن آگ پر ان کو یعرضون علیہا, آگ جہنم کی آگ پر ان کو پیش کیا جائے گا. یہ ڈوبے تو ہیں پانی میں, پانی آگ کو بجھاتا ہے لیکن وہ پانی ان کے لیے آگ بن جائے گا. تو اس سے قبر کے یا برزخ مرنے کے بعد ہی عذاب اور ثواب کا اس بات ہوتا ہے. اسی طرح سینکڑوں احادیث ایسی ہیں جس میں پیارے رسول نے خبر دی ہے کہ قبر میں داخل ہوتے ہی حساب کتاب ہوتا ہے. اس حساب کتاب کے نتیجے میں جو رزلٹ نکلتا ہے آدمی کا, اگر ظاہر ہوا کہ وہ مسلمان ہے مومن ہے تو اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے تم آرام سے سو, یہ قیامت کے وقت تم کو اٹھنا ہے. اسی طرح پھر اور اس کا تعلق اس کی روح سے رہتا ہے, جسم کو عذاب اور ثواب قیامت تک ہوتا رہتا ہے. اس عذاب اور ثواب کے بعض صورتوں میں سے یہ بھی ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے میت کے اوپر سانپ بھیجتا ہے, شبنی بڑا سانپ, اور اس کو ڈستا رہتا ہے. اسی طرح قبر اس کو دبوچتی رہتی ہے, یہاں تک کہ پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کو اسی طرح کرتا ہے. پھر کیونکہ ایک مرتبہ ٹوٹ کر کے اگر ختم ہو گیا تو پھر اس کی تکلیف نہیں مرد محسوس کرے گا, یعنی ہو سکتا ہے ختم ہو جائے لیکن وہ تصور نہ رکھے. آدمی پیارے رسول نے فرمایا پھر ان کو اسی طرح اللہ تعالیٰ برابر کر دیتے ہیں, مستوی کر دیتے ہیں, پھر ان کو قبر دبوچتی رہتی ہے. اسی طرح فرشتے مکان والا ہوں مکان من حدید, جہاں لوہے کے ہتھوڑے سے ان کی ضیافت کی جاتی ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے, اس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ فرشتے ان کو گرز سے مارتے رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ سب عذاب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عذاب قبر اور دنیا آخرت کے تمام عذاب سے بچائے. اس پر ایک مسلمان کا ایمان لانا یقینی ہے. اگر ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر یقیناً عذاب قبر کی دعائیں جو ہیں, اسے پناہ مانگنے کی دعائیں, اس پر اس کو یقین نہیں آئے گا. یہاں حماقت جو انہوں نے کی, کہتے ہیں کہ یہ خبر واحد ہے, یہ بہت بڑا سانحہ رہا ہے. اصول فقہ میں بھی بات جگہ حدیث کو اس وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے کہ حدیث ہے اور قرآن کے ظاہری طور پر خلاف پڑ رہا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں ان کو تنقیدی نظر سے دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو صحیح تھا, کیونکہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ حدیث عمل اس پر نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ خبر واحد یعنی متواتر نہیں ہے. ایسے لوگوں نے, ہزار لوگوں نے نہیں بیان کیا ہے کہ ان کے جھوٹ پر جھوٹ بولنے یا غلطی کا شبہ نہ ہو, لیکن یہ جو ایک نے نقل کیا اس میں غلطی کر سکتے ہیں. عقیدے کی تمام احادیث کو انہوں نے کہا کہ عقیدے سے متعلق جو غیب سے متعلق ہے, قیامت سے متعلق ہے, قبر سے متعلق ہے, آخرت سے متعلق ہے, جنت جہنم سے متعلق ہے, وہ ہم حدیث سے نہیں لیں گے, صرف قرآن سے لیں گے. گویا وہ قرآنی ہو گئے, وہاں حدیث کا انکار کیا, تو پھر ان قرآنیوں کا کیا گناہ جو پورے تمام مسئلے میں احادیث سے انکار کیا. سب برابر ہے اس کی, اسی وجہ سے ہمارے امام نے کتابیں لکھی. دوسری بات یہ ہے, کیا کوئی سوال کر رہے تھے آپ؟ جی ہاں, اس میں لفظ جو استعمال کیا ہے نم کا نومت العرس, کیوں؟ یعنی وہ زندہ رہتے ہیں, سوتے ہیں, مرے نہیں رہتے ہیں, قبر میں زندہ ہوتے ہیں. وہ موت جی وہ ایک موت ہے, ظاہری طور پر موت ہے لیکن وہ زندگی حیات برزخ اس کا ثابت کیا گیا ہے کہ برزخ کی زندگی ہے. آپ گویا یہ تصور کریں یقینی طور پر کہ آدمی کا انتقال ہوا ظہر کے وقت آج کے دن, اگر مغرب کے وقت تک اس کا, وہ بھی اس وقت اس کو آپ مردہ کہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جب اس کو دفن کرتے ہیں, ابھی دفن کر کے واپس ہی آپ ہو رہے ہیں کہ فرشتے آ کر کے اس کو روح ڈالتے ہیں اس کے جسم میں. دیکھیے روح تو لے گئے ہیں اوپر, لیکن پھر اس کو لا کر کے ڈالتے ہیں اور پھر سوال جواب, اور قیامت تک پھر ان کو کسی طرح عذاب یا عذاب ہوتا ہے. وہ زندگی ہو گئی یعنی گویا ظہر کے وقت انتقال ہوا, مغرب تک وہ مردہ رہے, پھر جی نہیں وہ اس کو زندگی حیات کی زندگی نہیں ہے, دنیا کی زندگی نہیں کہی جائے گی, ان کو مردہ کہا جائے گا, لیکن ان کی ایک خاص زندگی ہے جو جس طرح جنت اور جہنم میں زندگی رہے گی اس کی ایک خاص زندگی دنیا کی زندگی سے الگ, کسی طرح قبر کی ایک خاص زندگی ہے اس کو مردہ کہتے ہیں ہم, لیکن ان کی خاص زندگی ہے عذاب ثواب ہوتا رہتا ہے. کیا رسول نے خود ان کو مردہ کہا ہے؟
تم ہم بات یاد ہاں, اب جب مردہ کو زندہ کر دیا وہ قیامت تک زندہ رہیں گے.
آپ نہیں نہیں آپ یہ نہ کہیں, اس کی تفسیر اس طرح کریں کہ کن تم اموات ان پہ حکم, تم مردہ تھے, مردہ کس شکل میں تھے آپ اس کو بتائیں, کیا سمجھا آپ نے یا ہم کیا سمجھے اس سے؟ کن تم اموات ان تم مردہ
تھے, ہم مردہ تھے جب ہم پیدا بھی ہوئے تھے,
تو زندگی نہیں تو مردہ کس چیز سے تھے, کیسے مردہ تھے, یعنی پہلے زندگی گزر چکی ہے؟ تو وہی میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ موت جو ہے آدمی کی کا وجود نہیں تھا یا دفن نطفے کی شکل میں موجود تھے, اس کو اللہ تعالیٰ نے مردے سے تعبیر کیا, وہ موت پہلی. ثم احیاکم, پھر اللہ تعالیٰ آپ سنیں کچھ طرح سے, آپ سن لیں, آپ کی بات سر نہیں سنیں, میری بات سر سنیں, میں آپ ہی کی بات کی تفسیر کر رہا ہوں, اس میں اختلاف نہیں پائیں گے آپ. ثم احیاکم, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا, کیسے زندہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے ذریعے سے زندہ کیا, زندہ رہے 60 سال 70 سال 100 سال. ثم یمیتکم, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا, ظہر کے وقت موت ہوگی, دفن ہو گئے تو رسول فرماتے ہیں کہ پھر فرشتے آ کر کے ان کو روح پہنچاتے پہناتے ہیں, تم یحییکم, پھر وہ حیات آ گئی, لیکن وہ حیات زندگی اسی طرح رہے گی قبر میں, پھر اس کے بعد قیامت میں جب سور پھونکا جائے گا تو نئی روح نہیں پہنائی جائے گی, اسی سور کو سنیں گے, وہ زندہ ہے قبر میں, خاص زندگی ان کی ہے, اسی کو سن کر کے فَإِذَا هُمْ إِلَى الْأَجْدَاثِ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ إِلَى نُسُلٍ يُنْظُرُونَ, وہ قبروں سے اٹھیں گے جیسے کہ کسی نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. گویا ثم یحییکم کو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہی قبر میں جس کو پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ فرشتے آ کر کے ان کو روح, ثم یعاد الیہ روحاد, پھر ان کی روح لوٹا دی جاتی ہے. آپ احادیث شریف کے الفاظ کو جب سمجھیں تو اس میں اشکال نہیں ہوگا, ثم یعاد الیہ روحو, پہلے تو تھوڑی دیر کے لیے علین اور سجین میں تھا, پھر اس کے بعد روح, علماء نے کہا کہ وہ سجین میں ہوتے ہوئے ان کا تعلق روح اور جسم سے لگ جاتا ہے, عذاب اور ثواب جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو ہوتا رہتا ہے, روح علین میں رہے, جسم آسمان زمین پر رہے, دونوں کا ایک خاص تعلق اللہ تعالیٰ, یہ امام طحاوی نے آج سے 700-800 سال پہلے یہ بات کہی ہے, اس کو بھی سمجھنا مشکل نہیں ہے. آج کل لوگ یہ سیارے سیٹلائٹ وغیرہ چھوڑتے ہیں اور اس کو زمین سے حرکت دیتے ہیں, ایک تعلق حاصل کی, یعنی گویا تار نہیں ہے کوئی اور کچھ نہیں, لیکن ایک تعلق رہتا ہے کہ وہاں سے باتیں ہوتی ہیں اور اس کو آگے پیچھے اور نیچے اونچے کرتے رہتے ہیں یہاں زمین سے. تو اللہ تعالیٰ گویا علیین میں ایک مومن کی روح رکھ کر کے اس روح کے کرنٹ کو گویا اللہ تعالیٰ جسم تک پہنچا کر کے ان کو زندہ کر دیتے ہیں اور ان کا عذاب صاف, یا یہ کہ پورے طور پر روح لوٹا دی جاتی ہے کچھ وقت کے لیے علیین اور سجین میں رہتے ہیں. دونوں مسئلے پر اگر ہم یقین رکھیں تو انشاءاللہ کوئی گمراہی کی بات نہیں ہے. تو گویا وہ زندگی پورے دوسری زندگی وہی رہی, تیسری زندگی بھی نہیں ہے, اس کو مردہ ہم کہیں گے کیونکہ ہم نے اس کو مردہ ڈالا ہے, مردہ ڈالا تھا رسول, تو اس کو ہم مردہ نہ کہیں, نہ کہیں. پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ اذا مررتم بالمیت,
جب مرے گے تو جائیں, جب آپ نے یہ آیت پڑھی ہے نا, یہ حدیث کہ
نہیں روح جس طرح ایک زندہ سوتا ہے, سونے کا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ غلط نہیں ہے, یعنی یہ کہ تم سڑو یہاں نہیں, تمہاری زندگی تمہاری روح اب جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے, ظاہری طور پر سڑ بھی جائے زمین کے قبر میں اور ہم کھودیں اور اس کے اجزائے جسمانی نہ ملے, تب بھی ایک ایک ذرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس روح کا تعلق رکھتا ہے, اور ایک مسلمان کی کا جسم بھی سڑ جائے لیکن اس کو جنت کی نعمت ایک ایک ذرے کو پہنچتی رہتی ہے, اس کا یقین لانا ضروری ہوگا. کوئی تیسری موت اور تیسری زندگی نہیں آتی, وہی زندگی رہے گی قیامت میں, اسی کو سن کر کے اٹھائیں گے, سور کو سن کر کے اٹھائیں گے, گویا اتنی مدت تک وہاں زندہ ہے. لیکن اب ہم ان کو میت ہی کہیں گے, کیونکہ پیر رسول نے بھی قرآن میں بھی اور خود پیر رسول نے فرمایا کہ جب میت کے پاس سے گزرو قبر میں تو ان کے لیے دعا کرو, یہ میت ہی کہا ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری جگہ حضرت عائشہ پوچھی تھی اللہ کے رسول, ہم جب قبر پر پہنچے تو میت کے اوپر کیا کس طرح سلام پڑھیں, صاف لفظ ہے اس طرح. تو گویا ہم ان کو میت کا حکم دیں گے. آپ کا سوال بہت ہی بجا ہے, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
غیر احیان بھی تو آتا ہے نا,
ہاں تو ان کا
مسئلہ چل رہا
ہے.
وہ تو ایسے جس کو تم زندگی
زندہ نہیں ہے,
شہیدوں کو تم مردہ نہ کہو, اموات غیر احیائن, عام لوگ تو مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں, لیکن یہ بھی کہا کہ شہید کو مردہ نہ کہو. کیا ہو گئے پھر وہ, کس حالت میں ان کی زندگی ہے؟ جو زندگی ہے گویا آج میں نے آپ بتا یہ پتا کر لیں, حدیث میں اس کا پتا ہے. حدیث پڑھنے والوں کو, جو حدیث کو حدیث کی طرح سمجھنا چاہتے ہیں, جو خالی مفسر بننا چاہتے ہیں ان کے لیے نہیں, لیکن جو حدیث اور قرآن کو حدیث کے ذریعے سے سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے. اللہ